سیدنا مرشدنا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں، کلام عبرت ناک برائے عشق حوس ناک، وہ زلف فتنہ کر جو فتنہ ساما تھی جوانی میں، وہ زلف فتنہ کر جو فتنہ ساما تھی جوانی میں، دمِ خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں، دمِ خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں، وہ زلف فتنہ گر جو فتنہ ساما تھی جوانی میں.
جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت والا کا یہ کلام ہے، یہ بالکل انوکھا ہے، منفرد ہے، دنیا کی کسی زبان میں اس طرح کا کلام نہیں ملتا. میرا تو عقیدہ ہے، اگرچہ میں نے مختلف زبانیں نہیں پڑھی لیکن جتنی پڑھی ہیں اس میں سب میں حسن فانی کی تعریف اور اس کی تشبیہات اور اس کی قلابیں ملاتے ہیں زمین سے آسمان تک، تو کیونکہ ان کی نظر صرف ظاہری حسن پر ہوتی ہے. لیکن حضرت کا کمال یہ ہے کہ اسی انہی اصطلاحات میں، انہی الفاظ میں، انہی تشبیہات میں جو کہ اس کی تعریف میں استعمال ہوتے ہیں، حضرت والا ایک مصرعے میں اس کو بیان فرما دیتے ہیں جو ادبی اعتبار سے بھی بہترین ہوتا ہے. وہی اصطلاحات معلوم ہوتا ہے کہ حسن فانی کی تعریف کر رہے ہیں، اور دوسرے مصرعے میں اس کی یعنی اصلی شکل دکھا دیتی ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کو، جیسے اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ زلف فتنہ گر، وہ زلف جو فتنہ پیدا کرتی تھی، لوگوں کے دلوں کو بے چین کرتی تھی، ہزاروں آپس میں خونریزیاں ہوتی تھی اس کی حاصل کرنے کے لیے، وہ فتنہ گر اور فتنہ ساما بھی تھی، اپنے اندر فتنہ رکھتی تھی کہ اس کی وجہ سے سینکڑوں کو جو ہے وہ آپس میں اس کے لیے ایک دوسرے کے رقیب ہو جاتے تھے. فتنہ گرمی تھی، فتنہ پیدا بھی کرتی تھی اور فتنہ اپنے اندر رکھتی بھی تھی. تو یہ لیکن یہ تو جوانی کا حال تھا کہ جوانی میں تو یہ حال تھا، لیکن بڑھاپے میں کیا ہوا، وہ دمِ خر بن گئی آخر میں، وہ اس دا آخر میں دمِ خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں. دمِ خر مانے گدھا، یعنی وہ جو زلف اتنی خوبصورت تھی وہ بڑھاپے میں گدھے کے دم کی طرح ہو گئی، سب بال جھڑ گئے، بڈھے گدھے کی دم تو کیسی ہوتی، وہ بن گئی. تو سارا اس انجام دکھا دیتے ہیں حضرت والا اور اس کی ظاہری حسن کا جو ہے تیا پانچا کر دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ حضرت والا کا، کیونکہ پوری زندگی تقویٰ سے گزری، پہلا اثر یہی ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے عاشقان مجاز آتے تھے انہیں حسن فانی سے نفرت ہو جاتی تھی، اس کی حقیقت ان پہ واضح ہو جاتی تھی، چاہے چھوڑیں دیر میں، لیکن یہ ہو جاتا تھا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ نہایت ہی لچر اور نہایت ہی خبیث اور نہایت ہی دنی کام ہے، بہت ہی گرا ہوا کام، معمولی انقلاب تھوڑی ہے. عقیدے کا تبدیل ہو جانا یہ بھی تو ایک عقیدہ ہے کہ اس نے کہ ہم حسن فانی کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے. بہت چیز سمجھتے تھے کہ اگر ہم دل نہ لگائیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے، اگر ان سے ہم دل نہ لگائیں گے تو کہاں جائیں گے. یعنی یہ عقیدہ ایسا ہو جانا پختہ، اس کو بدل دینا، یہ حضرت والا کی برکت تھی.
سبحان اللہ. سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں.
ماشاء اللہ، ایک بزرگ تھے بابا نجم احسن صاحب، ان کو یہ شعر بہت پسند تھا دوبارہ، کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، یعنی جو حسن فانی کی جو بہاریں ہیں تو اے دل ذرا ان سے سنبھل کے ان کے قریب ان کے قدم وہاں رکھنا، ذرا کنارہ کشی رہنا، ان سے دور رہنا، سنبھل کے قدم رکھنا، ورنہ حسن فانی کی دریا میں سینکڑوں کشتیوں کا خون دیکھا ہے، سینکڑوں اس میں فنا ہو گئے، اس تھوڑی عارضی بہار میں گئے اور کشتیاں ان کی غرق ہو گئیں، بالکل تباہ و برباد ہو گئے. ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی کے دریا میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے جوانی تباہ کر لی، کسی نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، لہذا ان سے سنبھل کے قدم رکھو، ان سے کنارہ کش رہو.
وہ زلف فتنہ گر جو فتنہ سام تھی جوانی میں، دم خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں، جو غمزہ شہرائے آفاق تھا کل خوف شانی میں، جو غمزہ شہرائے آفاق تھا کل خوف شانی میں، وہی عاجز ہے پیری سے خود اپنی پاس بانی میں، وہی عاجز ہے پیری سے خود اپنی پاس بانی میں.
اب غمزہ کہتے ہیں آنکھوں کا جو اشارہ محبوب کرتے ہیں دنیا کی محبوب یا ان کی خاص ادائیں، اس کو غمزہ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی لفظ رومانٹک استعمال کیا، جو شہرائے آفاق تھا اس کی آنکھوں کے اشارے اور غمزے اور اس کی ادائیں سارے دنیا میں مشہور تھیں، لوگ اس پر جان دیتے تھے، کہتے تھے کہ کل چودھویں کی رات تھی چھپ بھر رہا چرچا تیرا، اور کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. تو یہ اس طرح کی باتیں فضولیات کی کرتے ہیں اور اس نے اس کے انجام سے واقف نہیں ہوتے. تو حضرت والا کتنے حسین انداز میں فرما رہے ہیں کہ وہ غمزہ، وہ ادائیں، وہ اس کے آنکھوں کے اشارے، جو جس ساری دنیا میں جن کا شہرہ تھا جوانی میں، جو غمزہ شہرائے آفاق تھا کل خون فشانی میں، ایک آنکھ کے غمزے کی جو پلک ہوتی ہے سینکڑوں کے دل خون ہو جاتے تھے اس کو دیکھ کے. اب بتائیے کوئی مجاز کا شاعر مقابلہ کر سکتا ہے کل خون فشانی میں؟ تو وہی اصطلاح ہے جو کمال ہے کہ جو شعرا بیان کرتے ہیں اس سے زیادہ حسین انداز میں گیا. اور وہ کیا دوسرا مصرع کیا ہے؟
وہی عاجز ہے پیری سے.
ہاں وہی عاجز ہے پیری، جو کل خون بہا دیا کرتا تھا، لوگوں کو قتل کر دیتا تھا اپنی اداؤں سے، وہ عاجز ہے، وہ خود عاجز ہے پیری سے اب اپنی پاس بانی میں، اب اپنی حفاظت میں وہ خود ہی عاجز ہو گیا، کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں، اپنی پاس اپنی حفاظت اب خود ہی نہیں کر سکتا جو دوسروں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے قتل خون ہو جاتے تھے. اب وہ خود اپنی پیری بڑھاپے میں آ کے سارا رنگ و روپ ختم ہو گیا اور کوئی اب اس کو پوچھتا بھی نہیں، اپنی پاسبانی میں خود عاجز ہوگی، اپنی اس کی حفاظت، اس جو جو حسن سے حاصل تھا اس کی اب پاسبانی نہیں کر سکتا، وہ حسن ہی نہیں رہا، پاسبانی کس چیز کی کرے گا؟ چوکی داری تو اس خزانے کی جاتی ہے، وہ خزانے ختم ہو چکے۔ ہاں بھائی،
ہماری موت روحانی ہے عشق حسن فانی میں، ہماری موت روحانی ہے عشق حسن فانی میں، حیات جاویدہ مضمر ہے دل کی نگہ بانی میں، حیات جاویدہ مضمر ہے دل کی نگہ بانی میں۔
حسین سے دل لگ گیا، حسین سے دل لگ گیا تو روح کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دل جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے زندہ تھا، وہ پھر اس مردہ حسین کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، روح کی موت واقع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعضوں کا خاتمہ ہی خراب ہو گیا اس حسن فانی کے چکر میں، اور اللہ سے دل لگانے میں جاویدانی حیات ملتی ہے، غیر فانی حیات ملتی ہے، سکون کی حیات ملتی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو میری یاد سے غافل ہیں ان کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری کیا آیت ہے؟ ومن آمن وعمل صالحا فلن نحیینہ حیاتا طیبہ، ہے نا، جو عمل ایمان لایا، عمل صالح کرے تو پاکیزہ زندگی اللہ اس کو عطا فرماتی ہے، وہی حیات جاویدانی، اس دنیا میں بھی سکون سے رہتے ہیں اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے اور حسینوں کے نام مٹ گئے، کوئی پوچھتا بھی کہ کہاں، کس قبروں میں سڑ گئے، اور اہل اللہ کے قیامت تک اسکرے ہوتے رہتے، ان کی تعلیمات پر عمل ہوتا رہتا ہے، ان کی صدقہ جاریہ ان کی تعلیمات قیامت تک رہتی ہے۔ امین اور آسمان کا فرق ہے۔
جو عارض آہرش کے سر گلستان تھا جوانی میں، جو عارض آہرش کے سد گلستان تھا جوانی میں، وہ پیری سے ہے ننگے سد خزاں اس باغ فانی میں، وہ پیری سے ہے ننگے سد خزاں اس باغ فانی میں۔
جو عارض رشکے ست گلستان تھا جوانی میں، عارض کہتے ہیں چہرے کو، تو جو چہرہ کے ہزاروں گلستان باغوں کے لیے، وہاں کے پھولوں کے لیے ان سے زیادہ خوبصورت تھا کہ پھول اس پر رشک کرتے تھے۔ اب بتائیے یہ مجاز کی کیسی تعریف ہے۔ جو عارض رشک صد گلستان تھا جوانی میں، وہ
پیری سے ہے ننگے صد خزاں،
وہ پیری سے ہے ننگے صد خزاں اس باغ فانی، اس دنیا کے فانی باغ میں اب بوڑھا ہو گیا تو ہزاروں خزاؤں اس پر کوئی شرم آتی ہے اس کو دیکھ کر، ہزاروں خزائیں جو ہیں جہاں پتھ جھڑ ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، ان سے برا حشر ہو جاتا ہے اس کا۔ خزاں میں تو پھر بھی پیڑ پہ کچھ نہ کچھ حسن ہوتا، لوگ تصویر کھینچتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں پیش اچھا رہے، لیکن کسی بڈھی عورت کی کوئی تصویر نہیں۔ وہ پیری سی ہے ننگے صد خزاں اس باغ فانی، دیکھیے یہی میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایک مصرے میں اتنی بہترین اس کی تعریف ہوتی ہے، اور دوسرے مصرے میں حضرت والا اس کو اصل حقیقت کو دکھا کے اس سے نفرت پیدا کر دیتی، اس کو گونگوت اور اس کی فنائیت کو ظاہر کر دیتی.
جو ابرو اور نجگاں قتل گاہ عاشقاں تھے کل، جو ابرو اور مجگاں قتل گاہ عاشقاں تھے کل، وہ پیری سے ہیں اب مجگان خر کی چڑھ روانی میں، وہ پیری سے ہیں اب مجگان خر کی چڑھ روانی میں.
مجگان کہتے ہیں، ابرو کہتے ہیں یہ جو بھمی ہوتی اوپر آنکھ کے اوپر جو اس کو ابرو کہتے ہیں، اور مجگان کہتے ہیں ان پلکوں کو جو آنکھوں کی پلکیں ہیں. یہ تو جو ابرو اور مجگان، مجگان قتل گاہ عاشقان تھے، عاشق اس سے قتل ہوتے تھے اور پھر اس پر فدا ہو جاتے تھے. کیا شکل ہے بابا اس پر گویا کہ اس پر جان دے دیتے تھے. قتل گاہ عاشقان تھے کل، وہ پیری سے ہیں
اب مجگان خر کی چڑھ، اب مجگان خر کی چڑھ روانی،
وہ پیری سے ہیں اب
مجگان
خر. خر کے معنی گدھا، مجگان معنی گدھے کی پلکیں. تو وہ جو پلکیں ایسی خوبصورت تھی قتل کر رہی تھی لوگوں کو، وہ ایک ایک صد جو مولانا رومی کا شعر ہے کہ ایک غمزے میں اور ایک اس میں سینکڑوں تیر پنا ہوتے ہیں. میں بھول رہا ہوں شعر، یاد نہیں رہتا. تو ایک ایک پلک میں سینکڑوں تیر ہوتے ہیں جو اس کو زخمی کرتے ہیں انسان کو، اور آدمی اس کے انجام سے بے خبر ہو کے اس پر اپنے اوقات ضائع کرتا ہے. تو لیکن جب وہ بڑھاپا آ گیا تو گدھے کی وہ جو پلکیں ایسی خوبصورت تھیں، وہ بوڑھے گدھے کی آنکھیں دیکھ لو کیسی ہوتی، کیچڑ بہتا رہتا ہے. ان سے کیچڑ بہنے لگا اور ایسی ہو گئی جیسے گدھے کی پلکیں ہوتی ہیں. یہ انجام ہو گیا اس کا.
وہ جانِ حسن جو تھا حکمران کل بادشاہوں پر، وہ جانِ حسن جو تھا حکمران کل بادشاہوں پر، ہے پیری سے بغاوت آج اس کی حکمرانی میں، ہے پیری سے بغاوت آج اس کی حکمرانی میں.
یعنی جو بادشاہوں پر حکومت کرتا تھا، بادشاہ رکھ لیتے ہیں جو حسین ہوتی ہیں اور اس کے غلام بن جاتے ہیں، جیسے نور جہاں تھی اور جہانگیر تھا، تو ایسا عاشق تھا اس کو، وہ تو شیعہ تھی اور یہ سنی تھا، مگر تھا شراب کباب میں اپنا. تو اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب عدالت میں بیٹھتا تھا تو پیچھے پردے کے پیچھے سے وہ اس کے گردندے پہ ہاتھ رکھی رہتی تھی، تب جا کے یہ فیصلے کرتا تھا. تو حکمرانی کر رہے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں تو اس کے، لیکن عادل تھا. وہ حضرت بڑے جو مجدد الفسانی کی خدمت میں آخر میں جانے لگا تھا، اس میں بہت ہی ان کی خدمت سے بہت اثر و توبہ کی اس کے پاس جا کے، اور ایک دفعہ اس پر خوف کا غلبہ ہوا کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، عمر بھر شراب کباب میں گزری ہے، تو مجھے کہیں پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا. تو بڑے پیر صاحب نے بڑے پیر صاحب کہہ رہا ہوں حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ اگر ہم جنت میں گئے تو بغیر تیرے داخل نہیں ہوں. اللہ کو کیا قسمت تھی اتنا بڑا اللہ والا مجدد کوئی کہہ رہا کہ بغیر تیرے داخل نہیں ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے وہاں اللہ اپنے خاص بندوں کو, علماء کو, کہ جس کو تم چاہو جنت میں لے جاؤ. تو اس کے بعد مگر عادل ایسا تھا کہ علامہ شبلی نعمانی نے اس کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے نور جہاں نے ایک دھوبی آ گیا اس کے احاطے میں, تو اس نے اپنا اس کو تیر مار کے کہ میرے اس میں کیسے آ گیا, تو اس کے تیر مارا وہ مر گیا. تو بادشاہ تک خبر پہنچی, بادشاہ نے پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا, تو اس نے نور جہاں سے پوچھوایا, اس نے کہا کہ میں نے کیا ہے, میں وہاں کھڑی تھی, میری حسن کو غیرت آئی کہ نامہر مجھے دیکھ رہا ہے اس کو, تو جہانگیر غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ جاؤ, جیسے عام قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاتے ہیں, اس کو زنجیروں میں جکڑ کے لیا جیل میں ڈال دو, جس سے اتنی محبت تھی کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. یہ تھے پہلے بادشاہ, اسی لیے حضرت قیم احمد ثانوی نے فرمایا کہ مغلیہ بادشاہوں کو شاہان کو برا مت کہو, یہ انگریزوں کی اور کافروں کی چال ہے, یہ ان کے دم سے اسلامی حکومت قائم تھی, چاہے وہ عمل بھی نہیں کرتے تھے لیکن وہ حکومت اسلامی تھی اور انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں. اکبر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی دین الہی ایجاد کے حضرت نے لکھا ہے کہ بارہا علماء کو, وہ اس کی ایک سیاسی چال تھی, دنیا دار تھے, بارہا علماء کو بلا کے اس نے توبہ کی ہے ان کے ہاتھ پہ کہ میں اس دین الہی وغیرہ جو کچھ کر رہا ہوں میں اس سے توبہ کرتا ہوں. حالانکہ کتنا اس کے لیے ہندو اس کی تعریف کرتے ہیں, وہ اس کی پالیسی دنیا داری تھی, لیکن دل کا حال یہ تھا. بادشاہ ان کو فرمایا برا مت کر. بہرحال وہ پھر شاہ جہاں نے اس کو حکم دے دیا اور فرمایا کہ مفتی سے پوچھا کہ کیا فتما ہے. مفتی نے بھی ویسے بے دھڑک تھے اس زمانے, ڈرتے تھے نہیں, کہ اس نے کہا شرح کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن, قاتل کی گردن اڑا دو. تو پھر کسی نے کہا کہ حضرت ایک دیت بھی ہوتی ہے, اس کا معاوضہ دے دیا, اگر غرصہ اس کے راضی ہو جائیں تو اس کو کچھ پیسہ دے دیا جائے اتنا جس سے وہ خوش ہو جائیں. تو بادشاہ نے ان کو بلا کے ان سے کہا, بہت بڑی رقم پیش کی, وہ کہا تو انہوں وہ مان گئے اس پہ کہ اچھا قتل نہ کریں, یہ وہ رقم لے لی. اور پھر مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا اب اس کو رہا کر دو, وہ قصاص دے دیا گیا. پھر جب وہ واپس آئی تو علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ دفعتن پاؤں پہ بیگم کے گرا اور یہ کہا, تو اگر کشتہ شدی آج امیر کردم مند. دفعتن اس کے پاؤں پہ گر گیا اب اس حسین جہاں کے, اور یہ کہا کہ اگر تو مر جاتی تو میں کیا کرتا, کہ میرا کیا اثر بنتا, تو اگر کشتہ شدی آج امیر کردم مند. لیکن اہل اللہ کی صحبت رائے گا نہیں جاتی, اس عاشقی کے باوجود ایک ملا دو پیازا تھے وہاں, مفتی جمیل صاحب فرماتے تھے کہ ملا دو پیازا ان کا نام تھا, بہت بڑے عالم تھے, اور وہ بیر بل جو حضرت اس کو گمراہ کرتا تھا اس کی کاٹ کی وجہ سے آئے تھے, اس کی باتوں کو رد کرتے رہتے تھے. جیسے اس نے بیر بل نے ایک دفعہ کہا کہ بادشاہ سے اکبر سے کہ حضرت یہ کتابوں میں جو سیرت لکھی ہوئی ہے اس کو تو لوگ پڑھتے ہیں نہیں, تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ڈرامے کی صورت میں اس کو وہ کر لیں, ڈرامے کی صورت میں آپ اللہ بن جائیے, ذل الہی سے الہی ہو جائیے, میں نبی بن جاتا ہوں اور کوئی صحابی بن جاتا ہے, کوئی صدیق بن جاتا ہے, اور اس طرح پھر ہم وہ آپ کے حالات نعوذ باللہ اس طرح پیش کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اب ملا دو پیازا کو خبر نہیں تھی مگر بڑے ذہین تھے, تو جب وہ آئے تو اب اس نے بیر بل نے کہا کہ ملا صاحب یہاں ہم ایک ڈرامہ کر رہے ہیں, تبلیغ کی صورت میں. تو ہم نے یہ کیا کہ اس ڈرامے میں یہ جو ذل الہی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نعوذ باللہ, اور میں نبی ہوں, اور آپ کون سا عہدہ لینا چاہتے ہیں, آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے ابو جہل کا. کہنے لگے ابو جہل کا. بادشاہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خدا بھی جھوٹا اور نبی, اس کی طرف بھی یہ نبی بھی جھوٹا, یہ خدا بھی جھوٹا اور یہ نبی بھی جھوٹا. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایمان بچا لیا, یہ خدا بھی جھوٹا, یہ جو بنا بیٹھا ہے, اور یہ جو تو کافر نبی بنا بیٹھا تو بھی جھوٹا. تو ایک دفعہ نور جہاں نے پھر وہ بوڑھے ہو گئے تو ان سے تو ڈرتی تھی کہ یہاں ان سے تو یہ تو جیت جاتے ہیں, بہت ذہین ہیں, ہر ایک کو شکست ہوتی ہے. تو جب یہ بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دوسرے مناظر کو رکھ لیا انہوں نے, بادشاہ نے. انہوں نے خود درخواست کی کہ حضرت اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے بس کا کام نہیں رہا. تو بادشاہ نے پھر دوسرا کہا, تو وہ بیچارے سیدھے سادے تھے, یہ سب چیزیں نہیں جانتے, ہر شخص تھوڑی مناظر ہوتا ہے, بحث مباحثہ کرنے میں بڑے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, حاضر دماغی کی. انہیں پتہ لگ گیا ملا دوپیازہ کو کہ وہ ہاں. تو اس نے پھر بادشاہ سے کہا جب انہیں نیا رکھا کہ بھائی میں بھی شیعہ ہوں, آپ سنی ہیں, تو محبوب اور محب, عاشق اور معشوق کا تو مذہب ایک ہونا چاہیے, تو آپ بھی میرے مذہب پہ آ جائیے. تو اس نے کہا تو یہ ثابت کر دے کہ تیرا مذہب سچا ہے تو آ جاؤں گا. وہاں تو پھر ایران کا جو سب سے بڑا وہ مجتہد تھا, اس کو بلا لو, وہ مناظرہ کر لے گا تمہارے جو نئے آئے ہیں مفتی صاحب. اچھا, اس نے بلوا لیا ملا دوپیازے کو, پتہ لگ گیا. تو ملا دوپیازے آ گئے اس کے ان کے پاس, وہ جو مناظر نئے تھے, کہا حضرت یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے, یہ آپ مجھے دے دیجیے, میں کروں گا مناظرہ. اچھا تو ٹھیک ہے. اس نے اب جو دیکھا تو بجائے اس کے ملا دوپیازہ بیٹھی ہوئی ہوں, وہ تو ویسے ہی سہم گئی. اور یہ سامنے سب سے بڑا مجتہد جو ایران کا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا. تو بیٹھنے سے پہلے یہ جلادوں کے پاس آئے, سلوار یہ کھڑے رہتے ہیں نا بادشاہ کی, انہوں نے کہا یہاں اسٹیج لگاؤ, اور جیسے ہی کہ بادشاہ بزن یعنی مار دو, فوراً گردن مار دینا سی. تو اس کے اس میں آ کے کھڑے ہو گئے, تو اور وہ یہ دونوں بیٹھ گئے آمنے سامنے, وہ تلواریں لیے کھڑے تھے. تو اس نے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ, اب اس نے کہا کون ابتدا کرے, تو وہ کہنے لگا مجتہد کہ آپ ہی شروع کر دیجیے. بہت اچھا, آپ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو اب تو حضور کی بات تھی, تو اس نے کہا وہی جو ہمارے اہل سنت کا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, یہ تقیہ کرتے ہیں اور افضل یعنی تمام نبیوں کے سردار ہیں, اور آپ جیسا کوئی دوسرا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. خوب تعریف بادشاہ سنتا رہا, ٹھیک ہے, بہت اچھا گیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پوچھا, تو اس نے کہا رہے وہ کیا تھا اونچے خر, وہ بادشاہ ہو گئی کاش ہوتی, اس نے تو کہا کہ نبی کی تعریف کر رہا ہے, خاموش بیٹھا رہا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, سب کے بارے میں وہ یہ کہتا رہا کہ کیا گدے تھے, کیا گدے تھے, کچھ خربوت کیسا کیا گدا تھا. پھر اولیاء اللہ پہ آ گیا, اولیاء اللہ پہ آ گیا, تو یہ اولیاء اللہ بھی یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے پیدا ہوا تھا, ان کا معتقد تھا, ان کے پاس کبھی جایا, ان کی دعا سے معلوم تھا کہ ان کی دعا سے پیدا ہوا ہوں, ان کے پاس کبھی کبھی جایا بھی کرتا تھا, معتقد تھا ان کا. پھر اس نے پوچھا کہ مجھے سب کو پوچھتا ہوا آیا, پھر آگے ملا دوپیازہ نے پوچھا اچھا حضرت معین الدین چشتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے اوہ اونچے خربود. بادشاہ نے سن لیا, کہ کیا کہا؟ پھر چکو. تو اس نے پھر دوبارہ پوچھا, اس نے کہا کہ اونچی خربوت. جب اسی کہا تو بادشاہ کو اس کو غصہ آ گیا, اس نے کہا بزن مار دو, اسی وقت اندر اڑا دی. اور اس کے بعد ختم ہو گیا, اس کا کام تمام ہو گیا, قبول اللہ چلے گئے اپنے کام کرا کے. اب جو یہ گھر گیا در اپنے محل سرا میں, تو وہ باتیں میں کرے سے آپ نے میرے اتنے بڑے مجتہد کو مروا دیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ ایمان تھا ان کا کہ جانا بتو جان آدم نہ کہ ایمان آدم. اے جان اے محبوب, میں تجھے اپنی جان دیتا ہوں, ایمان نہیں دیتا. حضرت والا جو آخری سفر ہوا تھا لاہور کا, صحت کی حالت میں جس میں عجیب حضرت پر کیفیت تھی, آپ تھے اس میں, بس وہ عجیب جہانگیر کے مغرب مقبرے پہ جب جا رہے تھے تو اس والا فرما رہے تھے کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا. اب یہ تھا جو میری اولاد نے بھی نہیں پہچانا, میرے بیوی بچوں نے بھی نہیں پہچانا, میرے ساتھ جو دن رات رہتی ہیں, جیسے میں جو میرے ساتھ دن رات رہتی ہیں, انہوں نے بھی مجھے نہیں پہچانا. ایسا ایسا دل کو ہوا کہ واقعی ہم حضرت کی قدر نہیں کر سکتے. بس بہت ہی عجیب کیفیت تھی. پھر حضرت والا وہاں جا کے اس کے مقبرے پہ گئے, اس کے بالکل سامنے اس کے ایک طرف اس کا مقبرہ اور دوسرے نور جہاں کا ہے. ایسی لعنت برستی ہے برس رہی تھی کہ ظلمت ہی ظلمت معلوم ہو رہی تھی. وہ تو شیعت کی حالت میں مری تھی, اجڑا ہوا بالکل لگا. اور اس کے جب تشریف لے گئے اور فاتحہ پڑھ کے اور عیسیٰ علیہ ثواب کیا, تو بعد میں فرمانے لگے کہ عجیب بات ہے کہ مقبرہ بادشاہ کا ہے لیکن یہاں مجھے انوار نظر آ رہے ہیں. تو پھر میں نے حضرت کو سنایا کہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب نے ان کا رسالہ نکلتا تھا کانپور سے, اس میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ حضرت صاحب مفتی صاحب نے حضرت مجدد الفسانی نے اس کے لیے فرمایا تھا کہ اگر ہم جنت میں گئے تو بغیر تیرے داخل نہیں ہوں. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ انہی کا نور ہے جس کی اس کا کام بن گیا. اس کا کام بن گیا. ہاں پڑھیے. یہ کتنا شاندار ہے. وہ جانے حسن جو تھا حکمراں کل بادشاہوں پر, جو بادشاہوں کو اپنی حکمرانی کرتا تھا, جدھر کو کیا کہتے تھے ادھر کو بادشاہ چلتا تھا, بادشاہوں پر کا حاکم بادشاہوں کا بادشاہ بنا ہوا تھا. جو حکمراں کا بادشاہوں پر وہ پیری سے ہے,
وہ پیری سے بغاوت آج
ہے, پیری سے بغاوت آج اس کی حکمرانی میں, اسی کے جسم میں بغاوت ہے, اس کی آنکھیں اس سے بغاوت کر رہی ہیں, کیچڑ بہا رہی ہیں, اس کے دانت اس سے بغاوت کر رہے ہیں, ٹوٹ کے گر رہے ہیں, اس کے بال اس سے بغاوت کر رہے ہیں, اس کی کمر اس سے بغاوت کر رہی ہے. اس کی حکمرانی میں خود بغاوت ہو گئی, وہ اب کیا دوسروں پہ حکمرانی کرے گی. اب یہ دیکھو ایک مصرعہ کیسا اور دوسرے مصرعے میں کیا کس شان سے اس کی تدبیر ہے. ہاں پڑھیے.
وہ ناز حسن جو تھا زینت شعر و سخن کل تک, وہ ناز حسن جو تھا زینت شعر و سخن کل تک, وہ اب پیری سے ہے محسور کیوں ریشہ دوانی میں.
اعتراضات ترکیب ہم کہ وہ جو وہ ناز حسن جو زینت شعر و سخن، شعر و سخن کی زینت تھا، اس کا موضوع تھا، لوگ اس کی تعریف میں اشعار پرندے باندھتے تھے، اشعار کے دفتر کے دفتر لکھتے تھے. وہ اب کیا بات ہے کہ وہ پیری سے خود اپنی اس پر اعتراضات اور تنقیدات ہو رہی ہیں کہ وہی ہے بدماش، یہ وہی ہے جو اپنے آپ کو بیچتی تھی اور فلاں کے ساتھ رہتی تھی. وہ اب پیری سے خود محسوس ہے اپنی تنقیدات میں اور تبصروں میں. سبحان
کہاں کا پردہ محمل، کہاں کی آہ مہجوری، کہاں کا پردہ محمل، کہاں کی آہ مہجوری. وہ بت پیری سے رسوا ہے غبار شتر بانی میں.
پہلا جو تھی وہ محمل جو ہوتا ہے نا، جو اونٹ کے اوپر جو وہ بنا ہوتا ہے کجاوا، اس کو محمل کہتی ہے، جس میں وہ بیٹھتا ہے. تو وہ جو فرما رہے ہیں وہ جو محمل کیا تھا،
کہاں کا پردہ محمل، کہاں کی،
کہاں کا پردہ، اس پہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا اس کجاوے کے پیچھے. وہ اس میں تو کہاں کا پردہ، اور آہے کرتے تھے عشاق جب وہ محبوب کسی میں اس پردے کی جگہ میں، یا گھر میں محمل میں ہو یا گھر میں ہو، تو اس کی جدائی میں آہ کرتے، مہجوری مانے جدائی، ہجر، ہجر جدائی، اس کی جدائی میں آہے کرتے ہیں اور اس سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں. تو اب کہاں کا پردہ ہے محمل، کہاں کی آہ محجوری، نہ کوئی پردہ محمل رہا نہ آہ محجوری رہی. کیا وجہ ہے اس کی،
وہ بت پیری سے رسوا ہے.
ہاں وہ بت پیری سے رسوا ہے. جب اونٹ چلتا ہے نا پیچھے سے غبار اڑتا ہے، تو بڑھاپے میں وہ غبار اڑنے لگا، وہ پیری سے غبار میں مستور ہو گیا، غبار رہ گیا، وہ محمل اور آہ محجوری سب اس غبار کے اندر چھپ گئے، بڑھاپے کا غبار رہ گیا.
شباب حسن کی رانائیاں صبح گلستان ہے، شباب حسن کی رانائیاں صبح گلستان ہے، مگر انجام گلشن دیکھ شام باغبانی میں، مگر انجام گلشن دیکھ شام باغبانی میں.
شباب حسن
کی رانائیاں،
رانائیاں صبح گلستان ہے، یعنی حسن پر جب شباب ہوتا ہے، حسن پر جب شباب آتا ہے تو وہ ایسے جیسے گلستان میں صبح کے وقت میں پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا حسن معلوم ہوتا ہے. اب یہ تعریف رومانٹک شعر ہے کہ مصرا رومانٹک ہے، یہ بڑے بڑے شعرا بھی ایسا نہیں لکھ سکتے. شباب حسن کی رانائیاں، رانائیاں معنی ادائیں خوبصورتی، اس کے یعنی حسن جمال. تو شباب حسن کا جمال جو ہے وہ ایسا ہے جیسے پھولوں میں صبح ہو جائے اور پھول کھلے ہوئے پھول میں، لیکن اسی کو، لیکن اس حسن کو اس وقت مت دیکھو شام گلست، جب شام ہو جائے اور اس کے بڑھاپے کی شام آ جائے، اس وقت دیکھو کہ اس باغبانی میں کیا حال ہوا، اس باغبانی کا جو پھولوں کی طرح کھل رہی تھی اس کا کیا حال ہو گیا. انجام کو دیکھو کہ شام کو وہ سب مرجھا گئے پھول جو صبح کھلے ہوئے تھے. اسی طرح شام کو بڑھاپے میں، بڑھاپا شام ہے اور صبح ان کی جوانی ہے، وہ شام کو بڑھاپے کی جوانی سارے پھولوں کی رانائیاں ختم کر دیتی ہے.
وہ جانے نغمہ عشاق اور جانے غزل گوئی، وہ جانے نغمائے عشاق اور جانے غزل گوئی ہے پیری سے گل افسردہ بہار شعر خانی میں ہے پیری سے گل افسردہ بہار شعر خانی میں
پھر پڑھیے
وہ جانے نغمائے عشاق
عاشقوں کے نغموں کی جو لکھتے تھے اس کی شان میں اس کی جان تھا وہ محبوب اور زینت غزل کو جو غزل کہتے ہیں شعرا وہ جانے غزل اس کی جان تھا یعنی اسی کے تذکرے اور تعریفیں تھیں اب کیا ہے دوسرے مصرے میں
ہے پیری سے گل افسردہ
اب وہی جو جانے غزل تھا اور عشاق کے نغموں کی یعنی بنیاد تھی وہ پیری سے پیری کے آتے وقت وہ سارا اس کا حسن جمال کا پھول جو تھا وہ مرجھا گیا اور بہار شعر خوانی کی جو بہار تھی وہ گل افسردہ میں تبدیل ہو گئی بڑھاپے کے گل افسردہ یعنی سب ختم ہو گیا فانی ہو گیا یہ حضرت والا کے اشعار ہیں بہت شروع کے زمانے کے یہاں کراچی کے ہی ہیں مگر میرے آنے سے بھی پہلے کے ہیں تقریباً 50 سال پہلے سمجھ لیجیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی آج ہی کے اشعار ہیں اور کسی بڑے شاعر کے کوئی بڑے بڑے شاعر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ادب عالیہ میں اس کو لکھا جائے اگر کوئی دنیا دار شاعر ہوتا تو ادب عالیہ میں اس کو یہ لوگ لکھتے ہیں بڑے ادب میں
ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہوتے ہیں ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہوتے ہیں مگر عشاق نادام مبتلا ہے خوش گمانی میں مگر عشاق نادام مبتلا ہے
جو سراپا حسن ہے تھے وہ سب قبر میں دفن ہو کے کیڑے کھا جاتے ہیں لیکن جو نادان بیوقوف عاشق ہیں وہ خوشگوانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گی عارضی حسن کو دیکھتے ہیں اور اس کو مستقل سمجھتے ہیں بیوقوفی سے حالانکہ وہ فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی وہ خوشگوانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ اسی طرح اس پر شباب تاری رہے گا لیکن جب اس کا شباب جانے لگتا ہے تو وہ ایسا بھاگتے ہیں جیسے گدھا فرن کہتی آئے تھے ہاں گدھے تم کی جیسے گدھا بھاگتا ہے ایسا اس سے بھاگتی اور
اگر ہے عشق تو بس عشق حی اللہ یزل باقی اگر ہے عشق تو بس عشق حی اللہ یزل باقی محبت عارضی ہوتی ہے عشق حسن فانی میں
اگر محبت جاویدہ غیر فانی ہے تو وہ اسی ذات کی ہے جو زندہ حقیقی ہے اور جس کے حسن کو جمال کو کبھی زوال نہیں تو اس کی عشق اور محبت جو ہے وہ بھی کبھی زوال نہیں ہوتا وہ بھی لازوال ہوتی ہے محبت کیونکہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے کیونکہ زندہ حقیقی سے محبت ہے اور ان حسینوں کیونکہ فنا ہونے والے ہیں ان کی محبت بھی عارضی ہے جیسا کہ حضرت کا شعر تھا کہ ان کے عارض کو لغت میں دیکھو کہیں مطلب نہ عارضی نکلے ان کے عارض کو لغت میں دیکھو تو شاید اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ عارضی چیز ہے یہ عارض یہ چہرہ جو ہے عارضی چیز ہے تو ان کی محبت بھی عارضی کیونکہ یہ خود عارضی اور فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کیونکہ باقی ہے اور ان کے حضور میں کبھی زوال نہیں تو ان کی محبت بھی لازوال اور ان سے عشق کرنے والے بھی کبھی زوال نہیں ہوتا وہ بھی زندہ رہتے ہیں ہمیشہ
حضرت والا نور اللہ مرخد کا یہ مقطع ہے
نہ کھا دھو کا کسی رنگینی عالم سے اے اختر نہ کھا دھو کا کسی رنگینی عالم سے اے اختر محبت خالق عالم سے رکھ سدار فانی میں محبت خالق عالم سے رکھ سدار فانی میں
یعنی دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ مت کھاؤ کسی بھی قسم کی رنگینیوں حسن کی ہو جمال کی ہو مال کی ہو بیوی بچوں کی ہو اگرچہ جائز ہے لیکن دھوکہ مت کھاؤ کہ اسی میں دل لگا لو اور اللہ کو بھول جاؤ کسی دنیا کی رنگینیوں سے اور حسینوں سے دھوکہ نہ کھاؤ اللہ سے دل لگاؤ بس اللہ سے جو ہے یہی بصیرت والا کی نصیحت تھی اور یہی سارے جو حسن کے تذکروں کا حاصل یہی تھا کہ بس اللہ سے دل لگاؤ اور فانی حسن فانی کو چھوڑو فانی دنیا کو چھوڑو یہاں کی رنگینیوں کو چھوڑو بس اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو جوڑو چلیے ایک اور 10 منٹ پڑھ دیجیے بعض شعر کی شرح کر دیتا تھا حضرت والا بہت خوش ہوتے تھے مگر ایسی شرح اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی ضرورت تھی حضرت کے سامنے وہ اسی میں مست ہو جاتے تھے اس وقت مجھے خواب و خیال میں بھی جو شرح اس وقت کر رہا ہوں یہ خود میرے خواب و خیال میں اللہ تعالیٰ کی فضل حضرت کا فیض ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ معانی میرے سمجھ میں خود پہلے نہیں آتے تھے یہ تشریح اور یہ تفصیل پہلے نہیں آتی تھی اللہ کا کرم ہے حضرت کی دعائیں ہیں اللہ پاک ان کو شائع کرا دے شرح بس چلی پڑھی
حضرت ان اشعار سے ہی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے اندر کس قدر عشق کا مادہ ہوتا ہے اور اس کے باوجود اللہ والے اللہ پر اپنا دل فدا کرتے ہیں
جن اللہ والوں سے جس قسم کا کام لیا جاتا ہے جیسے حسن فانی ہے تو ان کے مادے بھی ایسے ہی شدید اللہ رکھتا ہے تاکہ وہ اس کو ضبط کریں اس پر کر کے پھر اس کی برکت سے دوسروں کو عمل کی توفیق ہوتی ہے جو اپنے خواہشات پہ کنٹرول نہیں کرتا تو اس کی بات میں بھی اثر نہیں ہوتا لوگوں کو سنے اس کان سے سن کے اس کان سے اڑا دیتے ہیں اور جو اہل اللہ عالم بعمل جو بات کہتا ہے پھر وہ دل میں اتر جاتی ہے وہ کبھی نکلتی نہیں حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بات ایسی مل جاتی ہے جو زندگی بھر کام آتی ہے اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے کوئی ایک بات نہیں ہے دل کو لگ گئی اس پر عمل کر لیا کامیاب ہو گیا
آفتاب نسبت مع اللہ جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا سفر نامہ ہے، مرشدی و مولائی، محبی و محبوبی، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا سفر 1998 میں ہوا، صحت کی حالت میں آخری سفر تھا حضرت والا کا، آٹھواں سفر۔ اس سفر کی یہ رویداد حضرت والا سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی حضرت میر صاحب دامت برکاتہم، جو الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً نصف صدی رہے، اور صبح و شام رہے، جی جان سے رہے، جان بھی فدا کی، مال بھی فدا کیا، اور سارا اپنا وطن بھی فدا کر دیا، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہر لمحہ رہے، لمحہ لمحہ کا ساتھ، صبح و شام کا، رات کا۔ اور اس پوری جو یہ سفر نامہ ہے، یہ سارے کا سارا ایک خون دل کی تحریر ہے، یہ یوں ہی نہیں آ گیا کہ نقل کر لیا اور لکھ دیا، بلکہ اس کے پیچھے ساری کی ساری عشق کی داستان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے پورا پورا استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ جھیل کے کنارے ارشادات۔ ہم وقت اللہ کو یاد رکھنا ذکر لسانی سے بھی افضل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پانی جو واپس جا رہا ہے اس کا مزہ دیکھو، سبحان اللہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ ذکر ہونا چاہیے، فرمایا کہ ایک بچہ ماں سے دور بیٹھا اماں اماں کر رہا ہے، اور ایک بچہ اماں کی گود میں گردن میں ہاتھ لپٹا کر لیٹا ہوا ہے، مگر اماں اماں نہیں کرتا، تو قریب کون ہے جو لپٹا ہوا ہے؟ ابھی کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی دیکھو اور سمجھو کہ اپنے ربا سے لپٹے ہوئے۔ سبحان، جس کے دل و جان اور روح اللہ سے لپٹے ہوئے ہیں، وہ ذکر کرنے والوں سے افضل اور اعلی مقام پر ہیں۔ ان کے قلب و روح کو کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ اللہ تعالی سے چمٹے ہوئے ہیں، بس اللہ کی قدرت کی یہی نشانی دیکھو اور سمجھو کہ اللہ تعالی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اگر میں اس وقت اکیلا ہوتا تو مجھ کو یہ مزہ نہیں آتا، اکیلے مزہ آتا تو جماعت کی نماز واجب نہ ہوتی۔ جماعت واجب اسی لیے ہوئی ہے کہ میرے عاشقوں میں کچھ اور مزہ پاؤ گے، اور جنت میں بھی اللہ نے واحد نہیں فرمایا کہ میرے بندے سے ملو، فادخلی فی عبادی، میرے عاشقوں سے ملو۔ بتائیے عباد جمع ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہ کسی ایک عاشق کے پاس جاؤ، اللہ کے عاشقوں کی پوری قوم سے ملو۔ جنت میں نماز نہیں ہے، بس ملاقات ہے، روزہ نماز وہاں معاف ہے، یہیں پڑھ لو۔ اگر کوئی آدمی اکیلا آ کے بیٹھے تو اسے مزہ نہیں آئے گا، اللہ کے عاشقوں کو دیکھے گا تو ہر ایک الگ چراغ ہے، ایک چراغ جل رہا ہو اور 20 چراغ جل رہے ہوں تو کس کی روشنی زیادہ ہوگی؟ تو ہر مومن ایک چراغ ہے، اب 40 مومن ہیں تو 40 چراغ ہو گئے۔ اب دعا کر لو کہ یا اللہ، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی ہم پر مہربانی کر دیجئے۔ آپ لوگ بھی یہی دعا مانگو کہ یا اللہ، آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، آپ کا نام جتنا بڑا ہے اتنی مہربانی رحمت ہم سب پر نازل فرمائیے، اور ہماری اولاد پر، اور جو میرے دوست یہاں نہیں ہیں ان پر بھی، اور ان کی اولاد پر بھی، اور اپنے نام کی برکت سے ہمارے تمام نیک ارادوں میں ہم سب کو بامراد فرمائیے، اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، اور گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ، ایسی محبت، ایسا ایمان ہم سب کو دے دے کہ ایک لمحہ آپ کو ناراض کر کے نمک حرامی نہ کریں۔ اللہ حرام لذت سے قلب کو سخت نفرت، کراہیت اور اپنی خاص حفاظت نصیب فرما دے، اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے، اور ہماری اولاد کو، اور ہمارے دوستوں کو، حاضرین اور غائبین سب کو یا اللہ اللہ والا بنا دے، نفس اور شیطان کی غلامی سے ہم سب کو چھوڑا دے۔ اے اللہ، آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا نام ہے ہم سب پہ اپنی اتنی مہربانیاں فرما دے، اور ہمارے تمام نیک ارادوں میں بامراد فرما۔ یا اللہ، ہر گناہ درگزر فرما۔ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں آج تک جتنی بھی حرام لذتیں ہمارے نفس نے چرائی ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے سب معاف فرما دے، اور توفیق نصیب فرما کہ ہم لوگ کسی حرام لذت سے آپ کو ناراض کر کے اپنے دل میں حرام مزے نہ اڑائیں۔ اس چوری اور کمینے پن اور بےغیرتی سے ہم سب کو پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو وفاداری عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو شرافت بندگی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو لائق اور نیک بندوں میں شامل فرما، اور ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے، اور یا اللہ کینسر اور گردے بیکار ہونے سے اور تمام خطرناک بیماریوں سے ہم سب کو بچا۔ ہمارے درمیان میں ایک بچہ ہے جس کو کینسر ہے، اللہ اس کو شفا دے دے اور اس کا کینسر اچھا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما۔ سمندر آپ کی اتنی بڑی نشانی ہے، اتنا پانی کون پیدا کر سکتا ہے بجز آپ کے؟ اے اللہ اپنی عظمت خلاقیت کے صدقے ہم سب کو تمام عمر بھر کی دعاؤں ہم سب کی تمام عمر بھر کی دعاؤں کو قبول فرما، اور تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کو اپنے دوستوں کی اور اولیاء اللہ کی زندگی نصیب فرما، اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کو جو نادانی سے حسد کرتے ہیں مغلوب اور بے ضرر فرما دے، اور اپنی رحمت سے سارے دشمنوں کو یا اللہ بھگا دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو وہ تمام نعمتیں عطا فرما جو آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں۔ یا اللہ ہماری صورت کو اور سیرت کو اپنے پیار اور فضل اور اپنی رحمت اور کرم کے قابل بنا دے۔
آمین۔
یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا بغیر مانگے دونوں جہان ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
دیکھو حضرت والا سے جو ان صاحب نے مشورہ دیا کہ یہاں دریا بہ رہا ہے ذکر ہونا چاہیے، یہ شیخ کے موجودگی میں کوئی اس کو تجویز کرنا خلاف ادب ہے۔ وہ حضرت والا نے نئے شخص کوئی تھے تو ان کے ساتھ انہیں کیا ورنہ حضرت ٹوک دیتے ہیں کہ شیخ جس حالت میں رکھ کے جس وقت وہ ذکر کر رہا ہے یا ذکر کرا رہا ہے اس وقت ذکر کرو، اور جس وقت وہ ذکر نہیں کر رہا تو سمجھ لو کہ وہ اس مقام سے بھی اعلیٰ مقام پر ہے جس پہ ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی جان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے چپکی ہوئی ہے۔ جیسا کہ اس میں حضرت والا نے فرمایا کہ یہ پانی جو اس کے خلاف بہ رہا ہے اس کو دیکھو، جب انہوں نے کہا ذکر کرو تو فرمایا کہ جو بچہ ایک ایسا ہے جو دور سے بیٹھا ہوا اماں اماں کر رہا ہے، اور ایک بچہ کچھ اماں اماں نہیں کر رہا جو ماں کی چھاتیوں سے چپٹا ہوا چپکے چپکے دودھ پی رہا ہے، تو کون قریب ہے ماں سے اور کون زیادہ نفع اٹھا رہا ہے؟ اسی طرح بعض بندے جیسے والا تھے کہ وہ ہمہ وقت ان کی جان پاک اللہ تعالی سے ایسی چپکی رہتی تھی جیسے بچے کہ بچہ ماں کے پستانوں سے چپکا رہتا ہے۔ تو اس اپنا نام تو نہیں لیا لیکن تعلیم کر دی کہ جب ذکر نہ کرو تو یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے چپکے رہو، اس ذکر سے جان جب ذکر کا موقع ہے ذکر کر لینا، لیکن جب ایسی کیفیت ہو تو ہر وقت یہ خیال رکھو، یہ اس سے بھی اس زبانی ذکر سے بھی افضل ہے کہ ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ میں اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ سے چپکا ہوا ہوں، اللہ کی رحمت کی آغوش ہوں۔ خصوصاً جب بڑھاپا آ جائے اس وقت بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت خوف کی باتیں نہ کرو، اس وقت امید کو غالب رکھو، اور اللہ کی رحمت کی حدیثیں یاد کرو کہ بوڑھے مسلمان پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، ان کو رحم آتا ہے، اور بھی بہت سی بشارتیں ہیں۔ اور اللہ کی بصرت والا ہی فرماتے تھے کہ جب میری طبیعت ناساز ہوتی ہے تو بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ میں کسی اپنے عمل کے سہارے آپ کے پاس نہیں آ رہا بلکہ آپ کی رحمت کے سہارے پہ آپ کے پاس آ رہا۔ بہت عرصے تک حضرت والا یہ دعا فرماتے تھے جب صحت مند بھی تھے، مگر حضرت والا کو ذوف رہتا تھا، مگر اس وقت بھی حضرت یہی دعا فرمایا کرتے تھے، مگر اس ذوف کے عالم میں بھی ایسی صحت تھی حضرت والا کی کہ حضرت والا جب ٹہلنے جاتے تھے تو ہم لوگ مجھے خود بھی حالانکہ میرا جسم بھی خوب تھا حضرت سے، میں جوان تھا حضرت والا، تو اس وقت مجھ سے 40 سال کے ہو رہے تھے جب میں آیا ہوں، تو حضرت والا جب ٹہلتے تھے تو مجھے دوڑنا پڑتا تھا، اب حضرت کو خبر نہیں کہ دوڑ رہا تو تیز چل رہا ہے صبح کو اس میں، اور جو اور لوگ ہوتے تھے ان کو بھی تقریباً دوڑنا پڑتا تھا ایسے، اور جب دباتے تھے اچھے اچھے طاقتور اور وہ جو تھے وہ عاجز ہو جاتے تھے، وہ ایک پہلوان تھا ٹنڈو جام میں، اس نے حضرت کا دباؤ میت ہو گیا حضرت سے، تو اس علی ملک صاحب نے بتایا کہ اس نے کہا کہ صاحب میں نے بہت سو دبایا، جیسے میں نے دبایا ہے اگر میں کسی کو دبا دوں تو اس کی چیخیں نکل جائیں، اور حضرت پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ فرماتے رہے کہ ارے اور زور سے دباؤ اور زور سے دباؤ، اسے پسینے آ گئے اس کے اندر یہ تقویٰ کی برکت تھی، روحانی قوت تھی آخر تک جو رہی، اس بیماری کی حالت میں بھی اس قوت میں کمی نہیں آئی، یہ جو حضرت والا اتنے دن رہے یہ سب روحانی قوت تھی، کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے، تھوڑا سا کھانا نلی کے ذریعے سے جا رہا تھا، اس کے باوجود حضرت والا جتنے حیات تھے، اور یعنی اس وقت بھی صحت یہ نہیں معلوم ہوتی تھی کہ حضرت کا انتقال ہونے والا ہے، اللہ تعالی درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ نصیب فرمائے، اور حضرت والا کی برکت سے ہے یا اللہ، حضرت کی اتنی دعائیں پوری زندگی فرمائی ہیں، اے اللہ آپ دعاؤں کو کوئی نہ کوئی دعا قبول فرما، آپ کو تہاری دعا قبول ہے حضرت کی، لیکن ہمارے حق میں ایک دعا بھی قبول فرما لیں تو ہمارا کام بن جائے گا، اتنی دعائیں فرمائی ہیں انشاءاللہ آپ کی رحمت سے امید ہے کہ اسی سے ہمارا کام بن جائے گا اور ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اپنے نام کے صدقے میں، حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے میں، جو نام نہایت غلامی کی ہے، غلامی کا تو نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بس ہم سے جو کچھ اللہ نے حضرت کے ساتھ رکھا اور جو کچھ بھی تھوڑی بہت جو کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمت کی، اور وہ خدمت بھی ایسی تھی کہ حضرت والا نے اس کو برداشت فرمایا، وہ ہم آرام کیا پہنچاتے ہیں، تو اس کو قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور خاتمہ ایمان اپنے وقت آنے پر خاتمہ ایمان کامل پہ فرما، اور اے اللہ جو حضرت کی سوانح اور حضرت کی ملفوظات اور حضرت کی مواعظ اور حضرت کی آہیں جو اس میں جمع ہیں، حضرت اے اللہ حضرت دعا فرماتے تھے کہ اللہ میری ایک آہ بھی رائے گا نہ جائے اور قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اے اللہ ہم سے کام لے لے قبول فرما لے اور میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا بھائی اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، جلدی جلدی نماز کی تیاری کیجیے، مسجد میں وضو کر لیجیے، کیونکہ یہاں ٹینکر سے پانی پڑتا ہے، تو اگر یہاں لوگ وضو کرنے لگیں تو ایک ہی دن میں ٹینکر ختم ہو جائے گا. جو معذور ہیں جیسے ہمارے عبدالحلیم صاحب ہیں اور بھی، تو وہ لفٹ سے جائیں، جن کو چلنے میں اترنے میں دقت ہے وہ لفٹ سے چلے جائیں، باقی تندرست آدمی زینے سے چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے، جلدی جلدی کرو، پھر ابھی وضو بھی کرنا ہے. دیکھو الیاس، جواب دیا.
جی 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 جی